الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کی اس مختصر سورت میں اللہ تبارک و تعالی آنے والے مضمون کے لیے قسم کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں قسم؟ تاکہ وزن پیدا ہو آنے والے مضمون کے اندر. قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے وقت کی؟ انسان خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہے جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرتے ہیں، اور ایمان عمل صالح کے ساتھ ساتھ دین کی تبلیغ کرتے ہیں اور حق بیان کرتے ہیں کسی کا پرواہ کیے بغیر، اور حق بیان کرنے کی وجہ سے تکالیف آئے گی، مصائب آئیں گے، مشکلات آئے گی، اس پر صبر اختیار کرتے ہیں. یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. اس کے علاوہ سارے کے سارے لوگ خسارے میں ہیں. اسی طریقے سے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس العبد عبد تخیل واختال ونسی الکبیر المتعال. قرآن مجید کی آیت سے بھی یہی بات معلوم ہو رہی ہے، اور اس حدیث سے بھی یہی مضمون ثابت ہو رہا ہے کہ اکثریت خسارے میں ہے، اور وہ لوگ کے جو خسارے میں نہیں ہے ان کی تعداد کم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین آدمی ہے وہ. بالفاظ دیگر آپ یہ کہے کہ بہت بڑی برائی کا مرتکب ہے وہ آدمی، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہے وہ آدمی جس کے دل میں یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے بہتر ہوں. ابھی تکبر کی بیماری نہیں لگی، یہ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور یہ خیالات جب پیدا ہونا شروع ہو جائے تو آدمی کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ تکبر کی بیماری میرے طرف چل پڑی ہے، اگر میں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو یہ بیماری میرے دل کے اندر اتر جائے گی. خیالات پیدا ہو رہے کہ میں سب سے اچھا، میں سب سے افضل، میں سب سے بڑا، کبھی کبھی خیالات پیدا ہوتے. پھر کچھ عرصے کے بعد جب بندہ اپنی فکر نہیں کرتا، اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا، تو کچھ عرصے کے بعد یہ خیالات دل میں اتر جاتے ہیں، اور آدمی ان خیالات کو پھر عملی جامہ پہناتا ہے، اور پھر دل کے اندر اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنے لگتا ہے. سب سے بڑا میں، سب سے افضل میں، سب سے اعلی میں، سب سے بہتر میں. اور اپنے مقابلے میں باقی انسانوں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے اور کھیڑے مکوڑے جیسے جو ہے نا ان کو سمجھنے لگتا ہے. یہ تکبر کی بیماری ہے. یہ بیماری لگ گئی اور یہ بیماری دل کے اندر داخل ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین آدمی ہے. یہ آدمی بہت بڑی برائی کا مرتکب ہو گیا اور یہ وہ بیماری ہے جو آدمی کو ہلاک کر دیتی ہے. کیونکہ اس بیماری کا جو مریض ہوتا ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کے لباس کو اللہ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی صفت, کیونکہ بڑائی صرف اللہ کی صفت ہے, اللہ تبارک و تعالی کی صفت کو اللہ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی چادر کو اللہ سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے. اگرچہ اللہ کا لباس, اللہ کی چادر, اللہ کی صفت اللہ سے کوئی چھین نہیں سکتا اور اس میں یہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے, لیکن کوشش تو اس نے کی. جیسے کہ ایک آدمی ڈکیتی کے ارادے سے کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو کبھی کامیاب ہوتا ہے لیکن کبھی کامیاب نہیں ہوتا اور پکڑا جاتا ہے. اگلے دن اخبارات کے اندر خبر لگتی ہے کہ ڈاکو پکڑا گیا, حالانکہ وہ ڈکیتی میں کامیاب نہیں ہوتا, ناکام ہو جاتا ہے, لیکن ڈاکو کا نام مل جاتا ہے اس کو, کہتے ہیں ڈاکو پکڑا گیا. تو اسی طریقے سے یہ آدمی اللہ کا لباس اللہ سے نہیں چھین سکتا, اللہ کی چادر اللہ سے نہیں چھین سکتا, اللہ کی صفت اللہ سے نہیں چھین سکتا, لیکن اس نے کوشش کی اور اس کوشش کی وجہ سے, اس دعوی کی وجہ سے یہ آدمی اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. تکبر کی بیماری میں مبتلا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا حقیقت میں بڑا نہیں ہوتا اور حقیقت میں وہ سب سے افضل نہیں ہوتا, بلکہ اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے دنیا کے اندر بھی. اور جو آدمی اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کی نظروں میں بھی گر جاتا ہے. اس لیے متکبر سے کوئی محبت نہیں کرتا بلکہ سب نفرت کرتے ہیں. یہ تو دنیا کی سزا ہے اور آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے. بنو عباس کا ایک خلیفہ شاہی سواری پہ سوار تھا اور ایک قبرستان سے گزر رہا تھا. اس کے گھوڑے نے ایک قبر کے مٹی کو سونگا تو نتنوں سے ہوا نکلی اور اس ہوا کے ساتھ قبر کے مٹی سے ذرات اڑے اور وہاں سے یہ آواز سنائی دینے لگی, ایل مکبین المخبین علی الارض المجبین کما کنتم کذا کنا کما نحن تکوننا. وہ قبر بھی کسی خلیفے کی قبر تھی, بنو عباس کی کسی خلیفے کی قبر تھی. شعر کا ترجمہ یہ ہے, یہ شعر ایوب خان کی قبر کے اوپر بھی لکھا گیا ہے. اب پتہ نہیں ہے یا نہیں, لیکن کس زمانے میں یہ شعر ان کی قبر کے اوپر لکھا گیا تھا. اے تکبر شاہی سواری پہ سوار, تکبر کی بیماری میں مبتلا انسان اور عام انسانوں کو حقیر سمجھنے والے, کیڑے مکوڑے سمجھنے والے, کسی کو خاطر میں نہ لانے والے, جو حال آج تمہارا ہے گزشتہ کل یہی حال میرا تھا. جب میں شاہی سواری پہ سوار ہوتا تھا پھر میں انسانوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا, سب کو ذلیل اور حقیر سمجھتا تھا, لیکن جو حال آج میرا ہے آئندہ کل یہی حال تمہارا ہوگا. آج میں منو مٹی کے نیچے پڑا ہوں اور جن تکالیف سے اور جن عذابوں سے میں دوچار ہوں اس کا مجھے پتا ہے, میرے رب کو پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لہذا اسی بیماری کے ساتھ اگر آپ دنیا سے قبر کے پیٹ میں آئے تو جو عذاب مجھے ہو رہا ہے یہی عذاب تمہیں بھی ہوگا. اپنے آپ کو اسی بیماری سے دنیا کے اندر پاک کرو. بڑائی صرف اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. قبر میں اگر اس بیماری کے ساتھ آ گئے تو یہاں کے تکالیف بیان کرنے کی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر مختلف تکالیف جو قبر کے اندر پیش آئے کی تذکرہ فرمایا ہے. اذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا واهلا. ایک مومن کو جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے آجا آجا, تیرا آنا مبارک ہو. اما ان کنتا لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذا وليتك وصرت إلي فسترى صنيع بك. قبر کہتی ہے کہ میری پیٹھ پر چلنے والوں میں آپ سے مجھے بڑی محبت تھی, آپ سے مجھے بڑی محبت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جو تیرا رب ہے وہ میرا رب ہے. تو میرے رب کی بات مانتا تھا اور میرے رب کی اطاعت کرتا تھا, اس لیے مجھے آپ سے محبت تھی. قبر میں زمین میں غیرت ہے, لیکن آج وہ غیرت جو زمین میں ہے, جو قبر میں ہے, ہم مسلمان ہو کر ہمارے پاس وہ غیرت نہیں ہے. ہم ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, جو نیک لوگ ہیں. ہم کس سے محبت کرتے ہیں؟ جو اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے, جو اللہ کے قانون سے باغی ہوتا ہے, جو سرکش ہوتا ہے, جو ظالم ہوتا ہے, جو قاتل ہوتا ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. اور جو نیک ہوتا ہے, اللہ کے اطاعت کرنے والا ہوتا ہے, اللہ کے عبادت کرنے والا ہوتا ہے, ہمارے نظروں کے اندر وہ حقیر ہوتا ہے. تو قبر زمین اس آدمی سے محبت کرتی ہے جو آدمی مومن ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے. قبر اس سے محبت کرتی ہے, مجھے بڑی محبت تھی آپ سے, اب تو میرے پاس چل کر آیا ہے اور اللہ نے مجھے تیرا حاکم بنایا ہے. قبر کہتی ہے اللہ نے مجھے تیرا حاکم بنایا ہے, اب میرا جو معاملہ ہوگا تیرے ساتھ وہ تیرے سامنے ہوگا, تجھے اب پتہ چل جائے گا کہ میں کس محبت سے پیش آتی ہوں. فَيَتَّسِعُ لَهُ حَدَّ بَصَرِهِ, تاحت دینے کا قبر وسیع ہو جاتی ہے. وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ, اور جنت کے طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے, اور جنت کی ہوائیں اور جنت کے نعمتیں قبر کے اندر مومن کو ملنا شروع ہو جاتی ہے. یہ تو مومن کا حال ہے. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ, مسلمان ہے فاجر ہے, اول کافر, یا وہ آدمی کے جو ایمان نہیں لایا, وہ آدمی کے جو مسلمان ہے لیکن فاجر ہے, اور وہ آدمی کے جو ایمان نہیں لایا, جب یہ مر جاتا ہے اور قبر کے اندر رکھا جاتا ہے, قال له القبر, تو قبر کیا کہتی ہے اس سے؟ لا مرحبا ولا اہلا, دفع ہو جا, تیرا آنا نامبارک. اما ان کنت لابغض من یمشی علی مرکبی علی ظہری الی. خبردار, اگر ہو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں مجھے آپ بڑے مبغوض تھے, مجھے آپ سے بڑی نفرت تھی, اور میرے ہاں آپ بہت زیادہ ناپسندیدہ تھے. کیوں؟ زمین کیوں نفرت کرتی ہے؟ زمین ایسے لوگوں کو کیوں ناپسند کرتی ہے؟ اس لیے کہ زمین کے رب کا عبادت نہیں کرتا تھا, زمین کے رب کے اطاعت نہیں کرتا تھا, اس کے بعد نہیں مانتا تھا. زمین نفرت کرتی ہے. فَإِذَا وُلِّيتُكَ وَصِرْتَ إِلَيَّ, اب جب تو میرے پاس چل کر آیا ہے اور مجھے تیرا حاکم بنایا گیا ہے, فَسَتَرَا سَنِيعِ بِكَ, اب میں تیرے ساتھ کس برتاؤ سے پیش آتی ہوں تمہیں پتہ چل جائے گا. قال فیلتئم علیہ, قبر کے دونوں پارٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں, حتی یلتقی علیہ, یہاں تک کہ آدمی کے پسلیوں کو ایک دوسرے کے قریب کرنا شروع کر دیتی ہیں, تختلف اضلاعہ, اور اس طریقے سے قبر کے دونوں پارٹ میت کو دباتی ہے اور دباتی رہتی ہے, یہاں تک کہ ایک جانب کی پسلیاں دوسرے جانب کے پسلیوں میں داخل ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو مثالوں سے بیان کرتے تھے. آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر صحابہ کرام کو اس طریقے سے سمجھایا کہ ایک جانب کی پسلیاں دوسرے جانب کی پسلیوں میں یوں داخل ہو جاتی, اس طریقے سے داخل ہو جاتی. وَيُقَيِّضُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ تِنِّينًا, اس کے علاوہ یعنی دونوں پارٹ مل کر آدمی کو جو ہے نا پیس ڈال دیتی ہے, اور اس کے علاوہ 70 سانپ 70 اجدہے اس پر مسلط کیے جاتے ہیں. لو ان واحدا منها نفخ فی الدنیا ما انبتت شیئا ما بقیت الدنیا, اگر ان سانپوں میں سے ایک سانپ دنیا میں آئے اور اپنے زہر کا تھوڑا سا حصہ زمین پر ڈال دے تو قیامت تک زمین پر سبزہ نام کے کوئی چیز نہیں اگے گی, اس قدر زہریلے سانپ ہے. یہ سانپ اس پر جو ہے نا مسلط کیے جاتے ہیں, ینہشنہ حتی یفضا الی الحساب, اور وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں جب تک قیامت کا پاٹو قائم نہیں ہوگا اور دوبارہ لوگوں کو قبروں سے اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش نہیں کیا جائے گا. یہ حال ہے. تو میرے دوست, میرے بھائیو, میرے نبی نے ایسے آدمی کے بارے میں کیا کہا؟ بہت بدترین آدمی ہے جس کو یہ بیماری دنیا میں لگ جاتی ہے. آج کون سا مسلمان ہے, کون سا مسلمان ہے جس بیماری میں مبتلا نہیں ہے؟ اس لیے آج ہمارے پاس وقت ہے, ہمیں فکر کرنی چاہیے. اس بیماری میں جو مبتلا نہیں ہے وہ کوشش کرے کہ یہ بیماری ہمارے اندر داخل نہ ہو, اور جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر کرے اور اس بیماری کو جلد سے جلد اپنے جسم سے دور کرے, اپنے دل سے باہر کر دے. بے سلام دو, آگے حضرت نے فرمایا, بے سلام دو عابد تجبرا, ہاں اسی حدیث ونسی الجبار العالی, وہ ذات اس ذات کو بھول گیا جو جس کے لیے بڑائی ہے اللہ پاک. بے سلام دو عابد تجبرا واعتدا ونسی الجبار العالی, آپ نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر بدترین آدمی وہ ہے, بدترین آدمی وہ ہے تجبرا, جو اپنا فیصلہ اللہ کے بندوں سے زبردستی منواتا ہے. ظالم ہے, بادشاہ ہے, اور طاقت پر گمن, طاقت کے گمن میں وہ اپنے غلط فیصلے اور اپنی غلط رائے اور اس طریقے سے اپنے ظالمانہ فیصلے زبردستی لوگوں سے منواتے ہیں, اور جو اس کے ظلم کے آگے گردن نہیں جھکاتا اس کے خلاف آخری حد تک جاتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے قتل سے بھی دریغ نہیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, کتنے ظالم ہمارے سامنے آئے اور انہوں نے اپنے ظالمانہ فیصلے اپنے اڑوس پڑوس والوں سے یا اپنے جو ہے نا شہر کے رہنے والوں سے یا اپنے ملک کے رہنے والوں سے منوانے کی کوشش کی, اور جس نے ان کے ظلم کے آگے گردن نہیں جھکایا ان کو ٹھکانے لگا دیا. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بدترین آدمی ہے, اس لیے کہ یہ بھولا ہے, یہ بھول گیا اس ذات کو جو سب سے طاقتور ہے, اس ذات کو یہ بھول گیا جو سب سے طاقتور ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, ابا مسعود کہتے ہیں, میں اپنے غلام کو مار رہا تھا, پیچھے سے ایک آواز آئی, اعلم ابا مسعود, اعلم ابا مسعود. میں نے پلٹ کے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ دکھائی دے رہا تھا. میں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ نے فرمایا, اللہ اقدر علیکا منک علیہ، آپ کو اتنی طاقت اپنے غلام پر حاصل نہیں ہے جتنی طاقت تیرے رب کو تجھ پر حاصل ہے۔ تم سارا دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، اللہ کا قانون توڑتے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر زبردستی نہیں کی، اور تم اپنی ظالمانہ رائی اور اپنا ظالمانہ فیصلہ زبردستی اللہ کے اللہ کے بندوں سے منواتے۔ حدیث میں آتا ہے یخرج عنق من النار یوم القیامہ، قیامت کے دن جہنم سے ایک مجسمہ نکلے گا، اور وہ مجسمہ کیا ہوگا؟ گردن نما ہوگا، گردن نما ہوگا۔ اگر گردن سے سر کو کاٹ دیا جائے تو شکل بہت زیادہ ڈراؤنی ہو جاتی ہے، اس طریقے سے ڈراؤنی شکل ہوگی۔ گردن نما مجسمہ جہنم سے نکلے گا، لہو عینان تبصرانی و اذنان تسمعانی و لسان ینطق، اس میں آنکھیں ہوگی دیکھنے والی، اس میں کان ہوں گے سننے والے، اس میں زبان ہوگی بولنے والی، ایسا مجسمہ ہوگا، اور وہ اعلان کرتا پھرے گا انی وکلت بثلاثۃ، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے تین قسم کے لوگوں کو ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ گرفتار کر کے جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ بکل جبار بکل من دعا مع اللہ الہا آخر، ہر وہ آدمی کہ جو اللہ کو پکارتا، اللہ کو بھی پکارتا ہے لیکن اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی پکارتا ہے، یہ مشرک ہے۔ جو اللہ کے ساتھ مخلوق کو بھی پکارتا ہے، ان لوگوں کو گرفتار کرو اور جہنم میں ڈالو، ان کی گرفتاری کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے۔ وبالمصورین، اور تصویریں بنانے والے اور تصویریں بنوانے والے، ان دو قسم کے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے۔ آج ساری امت اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ المصور والمصور له، تصویر بنانے والے پر بھی اللہ کی لعنت اور تصویر بنوانے والے پر بھی اللہ کی لعنت۔ آج پوری امت اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اس قسم کے آدمی کو گرفتار کر کے جہنم میں ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے۔ وبکل جبار عنید، اور ہر وہ سرکش، ہر وہ بدماش، ہر وہ ظالم کہ جو دنیا کے اندر زبردستی اپنے ظالمانہ فیصلے لوگوں پہ مسلط کرتا تھا، جو نہیں مانتا تھا اس کو قتل کرتے تھے، ایسے لوگوں کو گرفتار کر کے جہنم میں ڈالنے کے لیے، یہ تو آخرت کی سزا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، طاقت اس ایک ذات کی ہے، ذات کے لیے ہے۔ ہم سارے کمزور ہیں، سارے عاجز ہیں، تھوڑی سی جو ہے نا بیماری آ جاتی ہے، اپنی حقیقت جو ہے نا ہم پر واضح ہو جاتی کہ میں کیا ہوں۔ بخار کا ایک جھٹکا لگتا ہے، چلنے کے قابل نہیں رہتے ہیں، فالج کا ایک جھٹکا پڑتا ہے، پھر اٹھنے کے قابل نہیں رہتے، یہ تو ہمارا حال ہے، یہ تو ہمارا حال ہے۔ اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس قسم کی بیماری ہمیں نہ لگے، کیونکہ اللہ کے ہاں یہ آدمی بدترین آدمی ہے، اللہ کے ہاں یہ آدمی ذلیل آدمی ہے، اللہ کے ہاں یہ آدمی حقیر ہے۔ جس کو یہ بیماری لگے اور اپنی اصلاح نہ کرے، اسی بیماری کے ساتھ وہ آخرت کی طرف منتقل ہو۔ بئس العبد عبد سہا ولہا ونسی المقابر والبلا، بدترین ہے وہ آدمی، بدترین ہے وہ آدمی جو دنیا کے قیمتی زندگی غفلت میں گزارتا ہے۔ ہمارے پاس جو زندگی ہے بہت زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا اس زندگی کی ایک منٹ کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، ساری دنیا اتنی قیمتی زندگی ہے، اور ہماری یہ قیمتی زندگی ادھر ادھر ضائع ہو رہی، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، غفلت کے اندر گزر رہی ہے، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی کہ جو دنیا کی مختصر قیمتی زندگی کو غفلت میں گزارتا ہے، غفلت میں گزارتا ہے، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے، جس مقصد کے لیے اس کو یہ زندگی دی گئی ہے، اس مقصد کو بھولا ہوا ہے، اس مقصد کے اندر اپنی زندگی کو نہیں لگا رہا، بدترین آدمی ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوتا بالعبد یوم القیامہ، قیامت کے دن بندہ، اللہ کا بندہ اللہ کی عدالت میں لا کر کڑا کر دیا جائے گا۔ فیقول له, اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا, فرمائیں گے, الم اجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الانعام والحرث وتركتك ترعص وتربع. میرے بندے, میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی, میں نے تجھے کان نہیں دیے تھے, میں نے تمہیں زبان نہیں دی تھی, میں نے تمہیں دنیا کے اندر مال نہیں دیا تھا, میں نے دنیا کے اندر تجھے بیوی نہیں دی تھی, اولاد نہیں دی تھی, یہ ساری نعمتیں ہیں. اور اسی طریقے سے میں نے حیوانات کو تیرا مسخر بنایا تھا تو وہ ان کو اپنے کاموں میں استعمال کرتا تھا, گائے بکری کو اپنے کاموں میں استعمال کرتا تھا, اور بھینس بیل کو اپنے کاموں میں استعمال کرتا تھا, گدے گوڑے گوڑے کو اپنے کاموں میں استعمال کرتا تھا, سارے حیوانات کو میں نے تیرا مسخر بنایا تھا, یہاں تک کہ بے جان گاڑی کو بھی میں نے تیرا مسخر بنایا تھا. یہ سارے تیرے کام جو ہے نا آ رہے تھے اور تم جو ہے نا اس کو استعمال کر رہے تھے. وَتَرَكْتُكَ تَرْعَصْ وَتَرْبَعْ, اور میں نے آپ کو اتنی عزت دی کہ تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا اور جو دل میں آیا وہی کرتا تھا, اور اس طریقے سے تیرا حکم چلتا تھا. کسی کا حکم محلے میں چلتا ہے, کسی کے بعد گھر کے اندر چلتی ہے, اور اس طریقے سے تمہاری بیوی تمہاری بات مانتی تھی, تمہاری اولاد تھی وہ تمہاری بات مانتی تھی, عزیز و اقارب تمہارے بات مانتے تھے, اور اس طریقے سے ایک گلدستہ میں نے تیرے گھر کے اندر تیرے لیے تیار کر رکھا تھا, اور تو جو ہے نا اپنے احکامات ان کو دیا کرتا تھا, اور ایک خوبصورت جو ہے نا ماحول تیرے گھر کے اندر پیدا کیا تھا. یہ ساری نعمتیں تجھے ملی یا نہیں ملی؟ بندہ کہے گا, یا اللہ کیوں نہیں ملی؟ فَكُنْتَ تَظُنُّ أَنَّكَ مُلَاقِيَ يَوْمَكَ هَذَا, ان تمام نعمتوں کے ملنے کے بعد ایک دن بھی تمہیں یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ ایک دن آئے گا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گا, اور دنیا کے نعمتوں کے بارے میں اور دنیا کی زندگی کے بارے میں مجھ سے سوال ہوگا, کبھی یہ خیال تمہیں پیدا ہوا تھا؟ فیقول اللہ, تو وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ یہ خیال تو کبھی پیدا نہیں ہوا, میں تو دنیا کے اندر دنیا کی چیزوں میں ایسا مگن ہو گیا تھا کہ زندگی بھر مجھے جو ہے نا یہ خیال پیدا نہیں ہوا. فیقول لہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کہیں گے, الیوم انساک کما نسیتنی, الیوم انساک کما نسیتنی, آج ہم تمہیں جہنم کے گڑے میں گرا کر بھول جائیں گے. جس طریقے سے دنیا کے اندر تو میرے احکام کو بھول گیا تھا, میرے کلام کو بھول گیا تھا, اور موت کو بھول گیا تھا, قیامت کو بھول گیا تھا, اللہ کی عدالت میں پیشی کو بھول گیا تھا, اور حیوانات کی زندگی گزار رہا تھا, خواہشات کی زندگی گزار رہا تھا, آج ہم تمہیں جہنم میں گرا ڈال کے جو ہے نا بھول جائیں. اس لیے میرے دوستو, یہ بیماری بھی خطرناک بیماری ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت موت ہمارے سامنے ہو, ہر وقت آخرت ہمارے سامنے ہو, ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہمارے سامنے ہو, اور یہی فکر ہر وقت ہمارے اوپر سوار ہو, اور اسی کی تیاری میں جو ہے نا ہماری زندگی گزرے. اور آگے پھر فرمایا, ولہا, اور وہ آدمی جو دنیا کی قیمتی زندگی کھیل تماشوں میں گزارتا ہے, میرے نبی نے فرمایا کہ بدترین آدمی ہے. میرے نبی نے فرمایا کہ یہ آدمی بدترین آدمی ہے کہ جو دنیا کی زندگی کھیل تماشوں میں گزارتا ہے, اور مسلمان ریاست کے اندر کھیل تماشوں کی سرکاری سرپرستی کی جاتی ہے, نسل کو تباہ کرنے کے لیے, نسل کو گمراہ کرنے کے لیے, اور نسل کو مقصد حیات سے محروم کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے, صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے کھیل تماشوں کی سرپرستی کی جاتی ہے. آپ نے دیکھا رجب کا مہینہ ان چار مہینوں میں سے ہیں جو حرمت والے مہینے, اور رجب کا مہینہ یہاں کیسے گزرا, دو گھنٹے کے کھیل کے لیے آدھا شہر بند کر دیا گیا تھا 3 دن پہلے سے، اور اس سے بڑا المیہ بہت سارے مسجدوں کے اندر نمازیوں کو نماز پڑھنے نہیں دیا گیا، مریضوں کو اسپتال پہنچنے نہیں دیا گیا، اور اس طریقے سے غریب لوگوں کے بچوں سے ان کا نوالہ چھینا گیا، اور بہت سارے بچوں کے اسکول بند کرا دیے گئے، اور اسی طریقے سے روزمرہ اجرت پر اور دیاری پر کام کرنے والوں کے گھر فاقے کرا دیے گئے، اور اس سے بڑا المیہ عین اذان کے وقت گانے بجتے رہے، تو کیا ریاست کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی؟ ٹھنڈے کمروں کے اندر ایسے احمقانہ فیصلے جب ہوں گے تو کیا ریاست کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر متوجہ ہوگا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب متوجہ ہوگا؟ رنگ دیا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ ملک کے اندر ریاست کے اندر جب لوٹ کر آئے گی تو امن آ جائے گا، خوشیاں آ جائے گی، وحدت پیدا ہوگی، یہ سارے جو ہے نا باتیں غلط ہے. امن انصاف سے جب بڑے چھوٹے میں تمیز کیے بغیر سب کے ساتھ انصاف کیا جائے گا تو امن آئے گا. وحدت اسلامی نظریے سے، اللہ کی غلامی سے ریاست کے رہنے والوں میں پیدا ہوگی، اور خوشیاں اللہ کی اطاعت سے آئے گی، اللہ کی نافرمانی سے خوشیاں نہیں آئے گی. زخم کے اوپر مرہم لگاؤ گے تو زخم ٹھیک ہوگا، زخم کرکٹ سے ٹھیک نہیں ہوگا، زخم گانا بجانے سے ٹھیک نہیں ہوگا، اور زخم خرافات کی سرپرستی سے جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوگا، بلکہ زخم کے اوپر مرہم لگانا پڑے گا تب جا کر جو ہے نا زخم ٹھیک ہوگا. کرکٹ سے خوشیاں لٹھانے کی باتیں کرنا اور اس طریقے سے کرکٹ سے امن لٹھانے کی باتیں کوشش کرنا بالکل ایسا ہے جیسے کہ ناسوری پھوڑے کے اوپر آدمی آئس کریم لگائے اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے، اور جب ناکامی ہو جائے تو فوراً الزام لگائے کسی اور کے اوپر. میرے دوست، میرے بھائیو، قوم کو، قوم کی نوجوان نسل کو کھیل تماشوں میں لگانا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. میرے نبی نے اس زندگی کو بدترین زندگی قرار دیا ہے. آج پیغمبر کے تعلیمات سے دور ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں پر فخر کرتے ہیں اور ہم ان چیزوں کی سرپرستی کرتے ہیں. میرے دوست، میرے بھائیو، میرے نبی نے فرمایا وَنَسِيَ الْمَقَابِرَ وَالْبِلَا، کیوں مبتلا ہے؟ قیمتی زندگی غفلت میں کیوں گزر رہی ہے؟ قیمتی زندگی لہو لعب کے اندر کیوں گزر رہی ہے؟ اس لیے کہ یہ آدمی قبر کو بھولا ہے، یہ آدمی بوسیدہ ہونے کو بھولا ہے، ریزہ ریزہ ہونے کو بھولا ہے، اس لیے کھیل تماشوں کے اندر زندگی گزر رہی ہے، اس لیے غفلت کے اندر زندگی گزر رہی ہے. اگر قبر یاد ہوتی اور اس طریقے سے ریزہ ریزہ ہونا یاد ہوتا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک منٹ ضائع ہوتا، ایک منٹ غفلت کے اندر گزرتا، ایک منٹ کھیل تماشوں میں گزرتا. آگے میرے نبی نے فرمایا بئس العبد عبد عطا وطغا ونسی المبتدا والمنتہا، بدترین آدمی ہے وہ آدمی، بدترین ہے وہ آدمی جو دنیا میں آنے کے بعد سرکشی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کے نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور گناہوں کا راستہ اختیار کرتا ہے، اور اپنے ابتدا کو بھولا ہے. ابتدا میں ہم کیا تھے؟ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیء مذکورا، ہم میں سے ہر ایک پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جس کا نام و نشان بھی نہیں تھا. ولقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، پھر غذا کے شکل میں اللہ تبارک و تعالی نے مٹی سے ہمارے ذرات کو اٹھایا، اور اثر کرنے والے ذرات باپ کے جسم میں چلے گئے، اثر قبول کرنے والے ذرات ماں کے جسم میں چلے گئے. انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج، دو پانی سے انسان تیار ہو رہا ہے، دو پانی سے. ثم خلقنا نطفة علقا، پھر وہ دونوں پانی ماں کے پیٹ میں آ کر میں نے جمع کر دیا، اور پھر اس کو میں نے خون کے لوتھڑے میں تبدیل کر دیا. فخلقنا علقة مضغة، اور پھر اس سے میں نے گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، اور پھر اس میں ہڈیاں جو ہے نا بنائی، اور پھر ان کو گوشت ان پہ گوشت چڑھایا، اور پھر میں نے ان کو خوبصورت شکل دی، خوبصورت شکل دی. اور پھر ثم السبیل یسرا، پھر دنیا میں لے کر آیا. ثم اذا شاء ثم اماتہ فاقبرا، اور پھر جو ہے نا موت آ جائے گی، قبر میں پہنچ جائے گا. ثم اذا شاء انشرا، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالی چاہے گا دوبارہ قبروں سے اٹھائے گا. یہ ابتدا ہے، یہ ابتدا ہے ہماری، کن مراحل سے ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں گزار کر کے دنیا میں لے کر آئے، کتنے انقلابات ماں کے پیٹ میں ہمارے جسم کے اوپر آئے، اور کہاں سے ذرات چلے اور ہم تیار ہو گئے. یہ اللہ کے احسانات ہے، اگر ان احسانات پر ہم نظر ڈالیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ ہم کسی اور کام کی طرف آگے بڑھے. یہ تو ہماری ابتدا ہے، انتہا مر جائیں گے، مٹی میں چلے جائیں گے، خاک ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے، اور جب دوبارہ قبروں سے اٹھایا جائے گا تو جس نے زندگی گناہ کرتے کرتے گزاری ہوگی وہ کیا کہے گا، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا، ہے تباہی کس نے مجھے یہاں سے اٹھایا، کس نے ہمیں یہاں سے اٹھایا. اور جس نے اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاری ہوگی وہ کیا کہے گا، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، آج وہ دن ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، جس کی خبر اللہ کے نبیوں نے دی تھی، اللہ کے نبیوں نے بالکل سچ کہا تھا کہ انسان ختم نہیں ہوتا، تھوڑی دیر کے لیے کچھ عرصے کے لیے یہ مٹی میں چلا جاتا ہے، دوبارہ اٹھایا جائے، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں جب پیشی ہوگی، ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، ہر آدمی اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، اللہ پاک ہر آدمی سے براہ راست کلام فرمائیں گے، بیچ میں کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست کلام فرمائیں گے. ثم ينظر ایمن منه فلا یرا شیئا الا شیئا قدمه، دائیں طرف دیکھے گا، اچھے کام جو کیے دنیا میں وہ سارے نظر آئیں گے، حج نظر آئے گا، عمرہ نظر آئے گا، نماز نظر آئے گی، تلاوت نظر آئے گی، انسانوں کے ساتھ بلائی کی ہے وہ نظر آئے گی، اور اس طریقے سے ذکر اذکار کیے ہے وہ نظر آئیں گے، اس طریقے سے اگر کسی کو دعوت دی ہے وہ نظر آئے گی، یہ ساری جو ہے نا نیکیاں نظر آئے گی دائیں طرف. ثم ينظر اشأم منه فلا یرا شیئا الا شیئا قدمه، بائیں طرف دیکھے گا، سارے گناہ نظر آئیں گے، کسی کی زمین غصب کی ہے وہ نظر آئے گی، کسی کا مال کایا ہے وہ نظر آئے گا، زنا کیا ہے تو وہ نظر آئے گا، اور روزہ رمضان کا روزہ نہیں رکھا تو وہ نظر آئے گا، نماز نہیں پڑھی تو وہ روزہ نظر آئے گا، اللہ کے دین کی توہین کی ہے تو وہ نظر آئے گا، قرآن مجید کی توہین کی ہے وہ نظر، یہ سارے گناہ نظر آئیں گے. ثم ينظر تلقاء وجهه، پھر سامنے دیکھے گا، فتستقبله النار، جہنم کی آگ جو ہے نا وہ استقبال کرنے کے لیے تیار کڑی ہے. اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا من استطاع منکم ان یقی وجهه، من استطاع منکم ان یقی وجهه النار ولو بشق تمرۃ فلیفعل، جس کے بس چلے دنیا کے اندر جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے محنت کرے، اور جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے اگر آپ کے بس میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہے تو وہ بھی دے دے، ضرور جتنا تمہارا بس چلے جہنم کے آگ سے بچنے کے لیے وہ پوری طاقت آپ یہاں پر خرچ کریں. میرے دوست، میرے بھائیو، حدیث سے صاف واضح ہے، وہاں نیکیاں بھی سامنے ہوگی، وہاں گناہ بھی سامنے ہوں گے، وَبَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا وہ سامنے ہوگا، وہ سامنے ہوگا. اس لیے لذت کی وجہ سے گناہ کی طرف نہ جانا، لذت ختم ہو جائے گی لیکن یہ گناہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، لذت ختم ہو جائے گی لیکن یہ گناہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑنا، مشقت ختم ہو جائے گی لیکن یہ نیکی ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ بہت سارے نادان، رمضان کا مہینہ گرمیوں میں آ جاتا ہے، تکلیف ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ ارے خدا کے بندے، رمضان کا مہینہ تکلیف ہے، مشقت ہے، لیکن ایک مہینے کے بعد یہ مشقت ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے رمضان کے روزے رکھے ہیں تو رمضان کے یہ روزے ساری زندگی ہمیشہ کے لیے آپ کے ساتھ رہیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑے اور لذت کی وجہ سے گناہ کی طرف نہ جائے۔ مشقت بھی ختم ہو جائے گی اور لذت بھی ختم ہو جائے گی، لیکن گناہ اگر کیا ہے لذت کے لیے وہ ہمیشہ ساتھ رہے گا، اور اگر نیکی کی ہے تو وہ نیکی بھی ساتھ رہے گی، ہمیشہ ساتھ رہے گی۔ آگے میرے نبی نے فرمایا، بئس العبد عبد یختل الدین یختل الدنیا بالدین، بدترین ہے وہ آدمی جو دین سے دنیا کماتا ہے، بدترین ہے وہ آدمی جو دین سے دنیا کماتا ہے۔ اب دین سے دنیا کیسے کماتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا، یخرج فی آخر زمان رجال یختلون الدنیا بالدین، قیامت کے قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا دین سے کمائیں گے۔ کیسے دنیا دین سے کمائیں گے؟ یلبسون للناس جلود الظان من اللین، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اون کے کپڑے پہنیں گے، چمڑے کے کپڑے پہنیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی نیک لوگوں کا لباس لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کریں گے۔ سر پہ پگڑی ہوگی، بڑی داڑھی ہوگی، لمبا جبہ ہوگا، تاکہ لوگ مجھے نیک سمجھے، لوگ مجھے پیر سمجھے، بڑا مرشد اور رہنما سمجھے، اور میرے اوپر اعتماد کرے۔ اس کے بعد میرے طرف سے جو اپیل آئے اور میں ان کے جیبوں پر جو ڈاکہ ڈالوں وہ انکار نہ کرے۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نیک لوگوں کا لباس اپنائیں گے، نیک لوگوں کا حلیہ اپنائیں گے، من اللین، تاکہ لوگ مجھے بڑا نیک سمجھے اور مجھ پر اعتماد کرے۔ آگے میرے نبی نے فرمایا، السنتہم احلا من السکر وقلوبہم قلوب الزیاب، زبان سے تو بہت اچھی باتیں بیان کریں گے، زبان سے بہت اچھی باتیں بیان کریں گے، لیکن ان کا دل جو ہوگا وہ بھیڑیا کا ہوگا، ان کا دل جو ہوگا وہ بھیڑیا کا ہوگا۔ دل کے اندر کسی کے لیے رحم نہیں ہوگا، دل کے اندر کسی کے لیے خیرخواہی نہیں ہوگی، بلکہ نظر ان کے لوگوں کے جیبوں پر ہوگی، لوگوں کے جائیدادوں پر نظر ہوگی، اور اس طریقے سے لوگوں کے اثاثوں پر نظر ہوگی کہ کس طریقے سے میں یہ تمام کے تمام چیزیں لوگوں سے لے کر اپنے خزانے میں جمع کر دوں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی تغترون ام علی تجترئون، میرے دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے والے، میں نے سزا دینے میں دیر کر دی، میں نے مؤاخذہ میں اور پکڑ میں دیر کر دی، یہ لوگ دھوکے میں پڑ گئے اور یہ جھری بن گئے۔ فبی حلف تو لب آسن اللہ اولائے کا اللہ اولائے کا اللہ ذالے کا فتنا تن تدا الحلیم امن ہم حیرانہ، میری عظمت کی قسم، میری عظمت کی قسم، میں ان لوگوں کے اوپر عذاب کا ایسا جھٹکا ڈالوں گا کہ بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے پاس بھی اس عذاب سے نکلنے کا پھر کوئی حل نہیں ہوگا، کوئی حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، اور داڑھی کے ذریعے، داڑھی سنت ہے، داڑھی رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے داڑھی نہ رکھے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پگڑی سر پہ نہ چڑھائے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے نیک لوگوں کا لباس نہ پہنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیک لوگوں کا لباس پہنے۔ مسلمان کا کام ہے کہ نیک لوگوں کے کلچر ثقافت کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے. دنیا کے سب سے بڑی یونیورسٹی مسلمانوں کے پاس تھی عراق میں، البیرونی، اور اس طریقے سے دوسرے بڑے بڑے لوگ اس میں پڑھاتے تھے، ان کے سروں پر پگڑیاں تھی اور اس طریقے سے ان کے چہرے پر داڑیاں تھی. یورپ سے انگریز آتے تھے ان سے پڑھنے کے لیے، لیکن انگریز ان سے علم لے کر جاتے تھے، ان کے ثقافت کلچر اپنے ملکوں میں لے کر نہیں گئے، داڑھی پگڑی لے کر نہیں گئے. اور آج ہمارے نوجوان جب انگریزوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، یعنی ہمیں تو ڈوب مرنے کا مقام ہے، ڈوب مرنے کا. ہمارے نوجوان جب ان کے ہاں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کی پوری کلچر ثقافت اپنے جسم پر سجا کر لے کر آتے ہیں. وہ کافر، لیکن ہم سے علم حاصل کرنے کے بعد ہماری ثقافت اپنے ملکوں میں لے کر نہیں گئے، اور ہم جاتے ہیں وہاں ان سے سیکھنے کے لیے، تو ان کی پوری ثقافت اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم مسلمانوں کی ثقافت کو عام کریں، مسلمانوں کی ثقافت کو مٹھائے نہ، اس کو کمزور نہ کرے، اس کو عام کرے، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بئس العبد عبد یختل الدین بالشبہات. میرے نبی نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ آدمی جو دین کو شبہات سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ڈراموں سے دین حاصل ہوگا، فلموں سے دین حاصل ہوگا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں فلم اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس میں بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، ڈرامہ اس لیے دیکھتا ہوں کہ اس میں بڑی عبرت کے جو ہے نا باتیں ہوتی. تو جو لوگ فلموں سے، ڈراموں سے، من گھڑت واہیات سے، بے بنیاد باتوں سے، بزرگوں کے طرف من گھڑت قصہ کہانی جو منسوب کی جاتی ہے، ان سے دین حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ یہ بدترین آدمی ہے. وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزَلِ. دین کی ہر بات، قرآن کی ہر بات اٹل ہے، قطعی ہے، یقینی ہے، بے غبار ہے، بے شک ہے. قرآن تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے تم واہیات کے پیچھے لگے ہو، اور اسی کو تم نے دین بنا رکھا ہے، اسی کو دین بنا رکھا ہے. حدیث میں آتا ہے یحشر الناس یوم القیامۃ حفاتن عراتن غرلن. قیامت کے دن لوگوں کو جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو جسم پر کپڑا نہیں، پیروں میں جوتا نہیں، اور ختنہ کیے بغیر، کما خلقو، یعنی جس شکل میں ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے اسی شکل میں قبر سے اٹھایا جائے گا. ثم قرأ کما بدانا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین. جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے میں دنیا میں لے کر آیا تھا اسی طریقے سے قبر سے اٹھاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور ہر حال میں میں اپنے وعدے کو پورا کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے. پھر حضرت نے فرمایا اولو من یکسا من الخلائق ابراہیم. ہمارے نبی کے بعد سب سے پہلے لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. وَيُوخَذُ مِنْ أَصْحَابِ بِرِجَالٍ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالِ. حضرت فرماتے ہیں کہ میری امت کے لوگ ہوں گے ان میں سے بعض کو پکڑ کر دائیں طرف لا کر کڑا کر دیا جائے گا، اور بعض کو پکڑ کر بائیں طرف لا کر کڑا کر دیا جائے گا. جو دائیں طرف کڑے کیے جائیں گے وہ جنت میں جانے والے ہوں گے، جو بائیں طرف کڑے کیے جائیں گے وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. ہمارا نبی جب دیکھے گا کہ یہ تو میری امت ہے، کچھ دائیں طرف کچھ بائیں طرف. فاقول یا ربی اصحابی. میں کہوں گا کہ یا اللہ یہ تو میری امتی ہے، یہ جہنمیوں کے صفوں میں کیسے گئی، تو میری امتی ہے. فیوقال اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے انک لا تدری ما احدث بعدک انہم لم تزالوا مرتدین علی اعقابہم مسفارقتہم. آپ کو کیا خبر، جو دین آپ دے کے آئے تھے اس دین کو تو انہوں نے پسے پش ڈالا تھا، بدعات خرافات رسومات کو دین بنا کر اسی کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. جن جن کاموں سے آپ نے منع کیا تھا یہ تو وہی کام کر رہے تھے. بت پرستی سے آپ نے منع کیا, قبر پرستی سے آپ نے منع کیا, شجر پرستی سے آپ نے منع کیا, سورج تارہ پرستی سے آپ نے منع کیا. کیا مطلب؟ یعنی مخلوق کے عبادت سے, مخلوق کی پوجا سے, مخلوق کے سامنے سیدھا کرنے سے آپ نے منع کیا. یہ تو سارے وہی کام کر رہے تھے. قبروں کے دواب یہ کر رہے تھے, قبروں میں چادریں یہ چڑھا رہے تھے, اور قبروں پر جو ہے نا دو منزلہ تین منزلہ جو ہے نا عمارتیں یہ اٹھا رہے تھے, اور سیڑھی نما قبر جو ہے نا یہ بنا رہے تھے. ہر تجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اپنے گورنر سے کہ میں آپ کو اس کام کے لیے روانہ کر رہا ہوں جس کام کے لیے اللہ کے نبی نے مجھے روانہ کیا تھا. اللہ تدا قبرا مشرفا الا سویتا ولا تزالا الا تمستا. جو بھی قبر آپ سے آپ کو ملے زمین سے اونچ, جو بھی قبر زمین سے اونچی نظر آئے آپ اس کو زمین کے برابر کر دے, صرف قبر کی نشانی باقی رہے. اور جو بھی تصویر ملے, جو بھی مورتی ملے, جو بھی بت ملے اس کو مٹھا دے. آج ہم سرکاری لوگ قبروں پہ چادریں چڑھاتے, ہمارے گورنر, اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گورنر ہے جن کو وہ روانہ کر رہے ہیں کہ آپ قبروں کو زمین کے برابر کر دے, صرف قبر کے نشان باقی رہے, بتوں کو توڑ ڈالے, تصویروں کو مٹھا دے, مورتیوں کو بٹھا دے. تو ہم نے وہی کام شروع کیے جن جن کاموں سے اللہ کے نبی نے ہمیں روکا تھا. اور آج وہ زندگی, آج ہمارے پاس وہ زندگی نہیں ہے جو اللہ کا نبی لے کر آئے تھے, اور جو زندگی اللہ کے نبی نے ہمیں دی آج ہمارے پاس وہ زندگی نہیں ہے. خرافات, بدعات, رسومات, شرکیات, اور اس طریقے سے خواہشات کے مطابق ہم نے جو جس کو دین سمجھا ہے, دین بنایا ہے, اسی کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے. تو میرے نبی کیا فرمائیں گے؟ اقول کما قال العبد الصالح, میں وہی بات کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی تھی. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. یا اللہ, سزا دینا چاہے تو تیرے بندے ہیں, اور اگر معاف کرنا چاہے تو زبردست طاقت اور حکمت والا ہے. تجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ یہ تو ظالم تھا, یہ تو ظالم تھا, آپ نے اس کو کیوں معاف کیا؟ تو غالب ہے, زبردست حکمت والا ہے. تو انتہائی مہذب نبی مہذب زبان میں بات کرتا ہے, انتہائی مہذب لہجے میں ہمارے نبی نے ایسے لوگوں کے شفاعت سے, ہمارا نبی ایسے لوگوں کے شفاعت سے انکار کریں گے جو بدعات کی زندگی گزارتے ہیں اور اس طریقے سے دین سے ہٹ کر جن چیزوں کو دین بنایا ہے اپنے گھر کے اندر, جس دین کو اپنے گھروں کے اندر تیار کیا ہے, اور اپنے مجلسوں کے اندر جس دین کو تیار کیا ہے, اسی دین کے مطابق جو ہے نا یہ زندگی گزار رہے ہیں, جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں, ہمارا نبی ان کی شفاعت نہیں فرمائیں گے. مہذب لہجے میں ہمارے نبی نے شفاعت کرنے سے انکار فرمایا. ابھی حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے, وقت ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ حدیث کا جو بقیہ حصہ ہے وہ اگلے جمعہ کو بیان کریں گے. ہمارے شیخ الجامعہ عمرے کے مبارک سفر پر ہے, دعا فرمائے کہ وہاں ان کا وہاں رہنا وہ بخیریت اور عافیت کے ساتھ ہو, اور جب واپسی ہو تو وہ بھی خیریت اور عافیت کے ساتھ ہو.